الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے یہاں آج کل کے جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں اسی موضوع کے اوپر بات چل رہی ہے. کورونا وائرس کے آس پاس جو معاملات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم نے بات کری اور ہم نے اس کی جو وجوہات تھیں کیا اصل نیت ہونی چاہیے وغیرہ ان سب کے اوپر بات کری. آج اس کی وجہ سے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کا تعلق براہ راست انسانی صحت سے نہیں لیکن بالواسطہ اس کا بھی تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہی ہے اور وہ معاملات بنتے ہیں دنیا کی معاشی صورتحال اکنامک ریالٹیز آف دا ورلڈ جو دنیا کی اکانومی کے اوپر اس وبا کی وجہ سے اثرات پڑ رہے ہیں اور ان کا جو اثر انسانوں کی زندگیوں کے اوپر آلریڈی ہو رہا ہے اور اگر یہ خدا نخواستہ حالات بہتر نہ ہوئے تو مزید اس کے اثرات انسانوں کے اوپر پڑھیں گے. تو اس سے تعلق رکھنے والی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً دنیا کے ہر سگنیفیکنٹ ملک جو کہ شہر سرخیوں کے اندر نظر آتے ہیں باقی افریقہ کے چھوٹے ملک افغانستان جیسے یمن جیسے جو ممالک ہیں ان کا تو ہم زیادہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو بڑے بڑے ممالک ہیں امریکہ یورپ کے ممالک انڈیا پاکستان اور چائنا سعودی عرب جو بہت ہی اہم ممالک کہلاتے ہیں دنیا کے تو ان تمام ہی ممالک کے اندر کمپلیٹ یا پارشل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار زندگی بند ہے. بڑے چھوٹے ہر قسم کے جو بزنسز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. ایئر لائن انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. شپنگ انڈسٹری بھی اچھی خاصی یقیناً متاثر ہوئی ہوگی اس سے اور خاص طور پر جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں یا جو پرسنلی اونڈ بزنسز ہوتے ہیں مطلب جو انگریزی میں جس کو سیلف پروپرائٹرشپ کہتے ہیں امریکہ میں اس کو موم اینڈ پاپ بزنس کہا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کو ڈیلی ویجز کے لوگ بھی کیونکہ ڈیلی ویجز بھی سیلف امپلائڈ ہی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنا بزنس ہی چلا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی سروسز کسی کو آفر کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسہ ملتا ہے تو وہ بھی ایک سیلف اون بزنس ہی ہوتا ہے. تو وہ سارے کے سارے کاروبار جو ہیں وہ تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ایک امیڈیٹ افیکٹ دنیا کے انسانوں پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوور کلاس کہلاتی ہے اکنامیکلی لوور کلاس غریب طبقہ ڈیلی ویجز والا طبقہ تو وہ تو آلریڈی بہت زیادہ متاثر ہے. سلمز میں جو لوگ رہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ وہ اس میں آ جاتے ہیں لیکن ایون بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی یہ طبقہ بہت میجر پارٹ آف دا سوسائٹی ہے تو اس کے اوپر اثر آ رہا ہے کیونکہ ان کے بزنسز ان کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں, کوئی کام کے لیے ان کے پاس نہیں آ رہا, ان کے لیے اپنی دکانوں کے رینٹ دینے مشکل ہو رہے ہیں, مدارس بند پڑے ہوئے ہیں, مساجد جو ہیں ان میں حاضری بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, تو وہاں سے جن لوگوں کو تنخواہیں ملتی تھیں تو وہ بھی ظاہر اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ ہے لوور کلاس. لیکن خدا نہ خواستہ, میں نہ کرے ایسا ہو, اگر یہ حالات بدستور ایسے ہی رہے تو اس کا اثر جو ہے پھر مڈل کلاس کے اوپر بھی پڑے گا. مڈل کلاس کون کہلاتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے, جن کو کہ کسی کمپنی کی طرف سے, کارپوریشن کی طرف سے, کسی سیٹ اونڈ بزنس کی طرف سے تنخواہ ملا کرتی ہے. تو یہ طبقہ بھی جو ہے وہ اگلے زد پر ہے, اور جیسے کہ خبریں پہنچ ہی رہی ہیں کہ تنخواہوں میں جو کمی ہے, کٹس ہیں, وہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر 50% کٹ کر دیا گیا ہے تنخواہوں کو, کچھ جگہوں کے اوپر 75%, کچھ جگہوں پر 25%, ڈپینڈنگ آن دا سیلری بریکٹ اینڈ ڈپینڈنگ آن دا بزنس. حکومتیں اس وقت کوشش کر رہی ہیں, جن کے پاس زیادہ مال ہے, پیسہ ہے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اکانومی کے اندر پیسے پمپ کر کے اس کو کھڑا رکھنے کی کوششیں کر رہی ہیں. امریکہ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, یورپ کے کنٹریز کے بارے میں, کہ اتنا پرسینٹ انہوں نے اپنے جی ڈی پی کا جو ہے وہ اکانومی میں واپس پمپنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اعلانات کیے ہیں وغیرہ. لیکن یہ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا. تو اس وجہ سے جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر سبھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ہر قسم کی خبریں ہر ایک کے پاس پہنچ رہی ہیں. جو دنیا دار طبقہ ہے وہ بھی ٹی وی کھول کر کے مستقل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اور تھوڑے کام کرنے تو ہے نہیں زیادہ سے زیادہ, جو تھوڑے بہت دیندار ہوں گے انہوں نے نماز پڑھ لی, باقی دوبارہ ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے, خبریں سن رہے ہیں, جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں ان کے تجزیے سن رہے ہیں. جو ٹی وی دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس موبائل فون موجود ہیں, اور موبائل فون کے اوپر ہر قسم کی خبریں جو ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں, اور اس کے اوپر مختلف قسم کے تجزیے ہیں, مختلف قسم کے فورکاسٹ ہیں, تو ہر طرح کی چیزیں لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہیں, لوگ ان کو پڑھ پڑھ کر کے اچھے خاصے پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور فکر یہ ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا اگر حالات ایسے ہی رہے, اور بڑی پیمانے کے اوپر اگر جاب کٹس ہو گئیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہم کہاں سے کھائیں گے, ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے. اور پھر جو لوگ اپنے ملکوں سے باہر رہ رہے ہیں, جہاں پر کہ ان کی رہائش ان کی نوکری سے وابستہ ہے, تو ان کے لیے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ پھر ہم کہاں جائیں گے, ہم کیسے نکلیں گے, کیا کیا کچھ جو ہے ان نے جو اتنے سالوں میں کمایا ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے جانے کے بعد قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ پریشانیاں ہیں جو کہ انسان کو اس وقت بہت زیادہ گھیری ہوئی ہیں انسانوں کو, اور چونکہ زیادہ مشغولیت ہی نہیں ہے, انسان کا دماغ جو ہے وہ زیادہ فارغ ہو تو شیطان کے لیے وہ اور بھی زیادہ آمادگاہ بن جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے, فکریں ڈالنے کے لیے. تو باہر کے کام تو ویسے بھی کم ہے, تو این آئیڈلز مین, این آئیڈل برین از دا ڈیولز ورک شاپ, اور میڈیا جو ہے وہ اس ورک شاپ کے اندر مزید فوکبلٹی کرنے کے لیے مستعد ہے. تو اس وجہ سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایک دوسری نظر سے دیکھنا شروع کریں, جو کہ ایمانی نظر کہلاتی ہے, اسباب سے ترے ہو کر کے دیکھنا, بیونڈ دا مینس چیزوں کو دیکھنا. یہ بیونڈ دا مینس جو دیکھنا ہے یہ کہنے کی ہم سب سے بڑا آسان لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پچھلے دنوں کسی نے کوئی بات کری، شاید آپ کے سامنے اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ جی یہ جو کرونا وائرس آیا ہے دنیا کے اندر، تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں اور عام لوگ بھی بہت کہہ رہے ہیں، لیکن ان صاحب نے ایک تحقیق کری تھی جس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے فرمایا اپنی کلپ میں کہ میری تحقیق کے مطابق جو ہے نا یہ وائرس جو ہے یہ مین میڈ ہے، یہ لیبورٹریز کے اندر بنایا گیا ہے، فلاں ملک نے بنایا ہے، دوسرے ملک کو جو اپنے دشمن ہوتے ہیں جس طرح کے بھی ہوں، دشمن معاشی دشمن ہو یا فوجی دشمن ہو، دفاعی دشمن ہو، جیسے بھی دشمن ہیں، ان کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لیبورٹری کے اندر یہ بنایا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ تو مین میڈ ہے۔ اچھا آگے انہوں نے دین کے اوپر بھی بہت ساری باتیں کری، لیکن یاجس اس ٹرپ کو سن کر کے سوچ رہا تھا کہ دین کے بارے میں اتنی ساری باتیں کرنے کے باوجود ان کی نگاہ جو ہے وہ مین میڈ سے آگے نہیں جا رہی، کہ اگر کوئی چیز مین میڈ ہے تو اس میں اللہ کا عمل دخل ان کا نظر نہیں آ رہا، گویا کہ وہ انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ ان ادر ورڈز کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو یہ سم ہاؤ براہ راست آنا چاہیے، اس میں بیچ میں انسانوں کی انوالومنٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے، اگر انسانوں کی انوالومنٹ ہوگی بیچ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سے مثال پیش کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اولاد تھے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، تو ان کے ساتھ اللہ کے عذاب کی شکل جو ہے وہ عمومی طور پر یہ رہی ہے کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترتے تھے تو ان کے اوپر کسی دوسری قوم کو مسلط کر دیا جاتا تھا، جیسے بخت نصر ایک عراق کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر جہاں یہ بنی اسرائیل رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، اور وہاں پر حملہ کر کے اس نے لاکھوں کو تہ تہ کیا، یعنی اپنی تلواروں سے جو ہے وہ قتل کیا۔ آپ کے پیچھے بیٹھے آپ پیچھے آ گئے ان کے، آپ ان کے پیچھے آ گئے تاکہ اندر نہیں آئیں گے۔ تو اس نے لاکھوں کو تہ تہ کیا اور باقیوں کو جو ہے وہ غلام بنا کر کے لے گیا اپنے ساتھ، اور ان کا سونا چاندی اور مال و اسباب وغیرہ سارے کے سارے لوٹ کر کے لے گیا۔ تو اب یہ چیز کیا ہے، یہ بخت نصر کا مین میڈ قسم کا عذاب تھا یا مین میڈ قسم کی ایک تکلیف تھی جو کہ بنی اسرائیل کے اوپر آئی، تو کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا ان کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر تو مین انوالو ہو گیا، بخت نصر صاحب انوالو ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو استعمال کر کے یہ عذاب ڈالا بنی اسرائیل کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کبھی فرشتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ آ کر کے فرشتہ ایک چیخ مارے ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے، فرشتہ آ کر کے کسی قوم کے شہر کو جو ہے زمین میں سے اکھاڑ کر کے آسمان تک لے کے جائے اور اس کو پلٹ کر کے زمین پہ دے مارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کی جو پلیٹس ہوتی ہیں ٹیکٹونک پلیٹس، ان پلیٹس کو ہلا دیں اور ان کے ہلنے کی وجہ سے ایسا زلزلہ آئے کہ اس کے اوپر جتنی آبادی رہتی ہے وہ ساری ساری آبادی ختم ہو جائے، یا آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، یا اس قسم کے جو ہے وہ طوفان آ جائیں جس طوفان کی وجہ سے ساری ساری آبادی ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کسی انسانی قوم کو جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر مسلط کر دے کہ وہ پھر ان کو جیسے چاہیں تباہ کریں، برباد کریں، ماریں، ان کو زندگ میں مبتلا کریں، اذیتوں میں مبتلا کریں، جو بھی چاہیں وہ ان کے ساتھ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے کسی قوم کو کسی دوسری قوم کے اوپر مسلط کر دینا، اتھارٹی عطا فرما دینا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے نا۔ لیکن ایک دیندار انسان جو کہ بہت زیادہ دین کی باتیں کر رہا ہے، اس کو یہ بات نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ایسے کیوں نہیں سوچ رہا؟ اس کی وجہ سادہ سی بنتی ہے، وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کی جو نگاہ ہے، جس کو بصیرت والی نگاہ کہتے ہیں، فزیکل نگاہ نہیں، بصارت والی نگاہ نہیں، آواز نہیں آ رہی یا کسی کو نہیں آ رہی، بصارت والی نگاہ نہیں بلکہ بصیرت والی نگاہ، وہ نگاہ اس کی اسباب سے آگے جا نہیں رہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر فرشتے انوالو ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ ہے اس عذاب کے اندر، اور اگر فرشتے انوالو نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ کے بغیر کام ہو رہا ہے. بالکل یہی معاملہ، یہ تو ایک مثال تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، بالکل یہی معاملہ ہمارے رزق کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ رزق کا معاملہ بھی نا اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یاد دلایا قرآن کے اندر کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، یعنی اس رزق میں سے خرچ کرو کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. صحیح ہے، نحنو نرزقکم وہ کس سما رزقکم، کہ آسمانوں کے اندر تمہارا رزق پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر جمے رہیے، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے یہ نہیں رزق نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ نے رزق کمایا کہ نہیں کمایا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی وہ تقوی والوں کو ملیں گی، تو ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں. تو رزق کا معاملہ جو ہے وہ پکا ٹھکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رزق ملتا ہے جس کو بھی ملتا ہے. جیسے کہ شروع میں آیت اللہ تلاوت کی گئی کہ وما من دابت فی الارض، دابت فی الارض، کہ زمین کے اندر کوئی ہلنے جلنے والی چلنے والی مخلوق نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا اس کا رزق. اور آگے بھی فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مستقر بھی پتا ہے، اسٹیشن بھی پتا ہے، اس کی بیس بھی پتا ہے کہ جہاں پر اس نے زیادہ لمبے عرصے تک قرار پانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وہ مُسْتَوْدَعَهَا، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کہاں اس نے لوٹ کر کے جانا ہے. کچھ مفسرین نے اس کی ترجمہ اس کے قبر سے کیا، اس کی موت والی جگہ سے کیا، کسی نے اس کو کسی اور ٹیمپری لوکیشن سے کیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پرماننٹ ابورڈ بھی پتا ہے، اور جو ٹیمپری ابورڈز ہیں، ٹیمپری جن جگہوں پہ ہم رہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ساری پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رزق مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں پری ڈیٹرمن ہوئی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جیسے کہ ان صاحب کا معاملہ تھا کہ جی مین میڈ چیز جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں رزق جو ہے وہ اسباب سے آتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی ہم جب صبح کو اپنے دفتر جاتے ہیں یا اپنی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہم ٹاسک انجام دے رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے. بلکہ وجہ سے کہنے کی بجائے کہنا چاہیے کہ ہمیں وہیں سے رزق مل رہا ہوتا ہے، وہی اصل سورس ہے ہماری رزق کا، یعنی ہماری دکان یا ہمارا دفتر. اگر ہم دفتر نہیں جائیں گے تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم دکان نہیں کھولیں گے تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دفتر اور دکان جو ہے یہ صرف ایک ٹرانزیشنری مقام ہے، یہ اصل مقام نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے. رزق تو آسمانوں سے آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ پھر سما رزق ہوتا ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں سے پھر وہ ہمارے منہوں تک پہنچتا ہے، ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے. تو یہ دفتر اور دکان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دفتر اور دکان وہ ٹیمپرری لوکیشن ہوتی ہے جو کہ آسمان اور ہمارے درمیان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سبب کو، اس لوکیشن کو، اس انسٹیٹیوشن کو یا کسی فرد کو جو کہ ہمیں تنخواہ دے رہا ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے ہمیں اپنا رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارا رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں. لیکن جس انسان کی نگاہ شارٹ سائٹڈ ہوتی ہے، جس انسان کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، دیکھیں جب کسی کی آنکھ خراب ہو جائے اس کو چشمہ لگانا پڑتا ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ اب اس کو زیادہ دور نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے اوپر موجود ہیں، بظاہر اس کی آنکھوں کے اندر کوئی فالٹ نہیں آیا ہے، بالکل ویسے ہی آنکھیں جن آنکھوں کو لے کر کے وہ پیدا ہوا تھا، لیکن ان آنکھوں سے وہ ایک سرٹن ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا. جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے، اس کی بھی آنکھیں بالکل ویسے ہی ہیں، کوئی ظاہری طور پر فرق نہیں نظر آ رہا، نہیں نظر آ رہا ہے دونوں کی آنکھوں میں، لیکن اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ اب 6x6 نہیں رہی ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہو گئی ہے، لینس کے اندر کوئی پلیسمنٹ وغیرہ کا ایشو پیدا ہو گیا ہے. اب جو ہے نا اس کو کچھ فیٹ تک تو نظر آتا ہے، اس کے آگے نظر نہیں آتا. تو اب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی چشمہ لگانا پڑتا ہے. چشمہ لگائیں گے تو آگے نظر آئے گا، چشمہ نہیں لگائیں گے تو اس کو آگے نظر نہیں آئے گا. ظاہری طور پر اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھنے والے کو نہیں پتا لگتا. بالکل یہی فرق جو ہوتا ہے اس شخص کی بصیرت میں اور اس شخص کی بصیرت میں جو اللہ تعالیٰ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نسبت بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی سائز جو ہوتی ہے وہ 6x6 ہوتی ہے، اس کو آل دا وے تھرو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے جو رزق مل رہا ہے نا یہ اصل میں تو مجھے اللہ ہی کی طرف سے مل رہا ہے، یہ مجھے دکان سے، مجھے دفتر سے نہیں مل رہا، مجھے فلانے صاحب کی پاکٹ سے نہیں مل رہا، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کے مجھے رزق دے رہے ہیں. لیکن جس کی بصیرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، کیسے خراب ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ایک گدلا پن آ جاتا ہے اس کی بصیرت کے اندر، اس کی نگاہ کے اندر، اس کا لینس خراب ہو جاتا ہے، بصیرت کا لینس خراب ہو جاتا ہے. اب اس کی نگاہ جو ہے نا صرف دکان تک پہنچتی ہے، دکان سے پیچھے وہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ نگاہ خراب ہو چکی ہے اس کی. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ذاکر انسان میں اور ایک غافل انسان میں. تو وجہ اس کی کیا بنتی ہے؟ وجہ اس کی بنتی ہے ہمارے اپنے گناہ، کیونکہ اس گناہوں کی وجہ سے نا ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، تعلق خراب ہو جاتا ہے. ویسے تو جو مثال سارس کے ذہن میں تھی کہ سبب جو بنتا ہے وہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، وہ مثال تو ہے موت کے بارے میں، لیکن اپلائے وہ رزق کی پریشانی کر دی ہوتی ہے. سورہ جمعہ کی تفسیر ہماری کلاس کے اندر چل رہی ہے، تو اس میں ریسنٹلی فادرز نے یہ آیات پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر یہودیوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہ اے وہ لوگوں جو کہ یہودی ہو گئے، ان زعمتم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہو نا باقی انسانوں کو چھوڑ کر کے، تم اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہو کہ تم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو نا، فتمنا الموت، تو تم موت پا مان کر کے دیکھ لو کہ بھئی موت جو ہے، الموت جسر یوسن الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو کہ حبیب کو اپنے حبیب سے ملا دیتا ہے. تو اگر میں تمہارا محبوب ہوں، تم میرے حبیب ہو، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ تم آ کر کے مجھ سے مل جاؤ، تمہارے اندر میری ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، تو مانگو نا موت ذرا. لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتے تھے ان یہودیوں کا، اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرما دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ یہ ہرگز ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور ساتھ وجہ بھی بتا دی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کس وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں نا جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں کر کے ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ایک تو یہ کہ ان کو پتا بھی ہے اس بات کا, کیونکہ یہ بھی تھے علماء اپنے قوم کے, علماء سو تھے یہ, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی تھی اور ان کو اس بات پہ یقین بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے آسمانی کتابوں کی کے احکام کے ساتھ کھیل اور مذاق کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھ دیتا ہے. تو اب یہ موت کے لیے کیسے تمنا کریں گے, ان کو تو پتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب انتظار کر رہا ہے. تو ایک تو یہ وجہ یہ بنتی ہے کہ علم ہوتا ہے اس بات کا, جیسے کہ علموں کو علم تھا, اور ایک اور بھی وجہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو بہت ہی نیک کام کر رہا ہوں لیکن اصل میں وہ گناہ کر رہا ہے, اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہے نا ایک طبعی طور پر اس کے دل کے اندر کراہیت الموت پیدا ہو جاتی ہے, طبعی طور پر اس کی فیلنگ ایسی بن جاتی ہیں کہ اب وہ موت کو پسند نہیں کر سکتا بلکہ موت اس کے لیے مکروہ بن جاتی ہے, اور آٹومیٹیکلی کنورسلی یا کیا کہیں اس کے لیے الفاظ سے آٹومیٹیکلی حب الدنیا اس کے دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے, جڑ پکڑ لیتی ہے حب الدنیا. تو حب الدنیا وہ کراہیت الموت, تو یہ جو کیفیات ہے دل کی یہ کیسے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں, کیسے کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, بما قدمت ایدیہ, کیونکہ یہ ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو کہ وہ اس زندگی کے اندر کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ان کو تسلیم کرے, چاہے ان کے بارے میں وہ اویئر ہو یا وہ ان کو تسلیم نہ کرے, وہ ان سے غافل ہو, اس کی طرف وہ سوچتا ہی نہ ہو, عادتاً جھوٹ بول رہا ہو, دھیان ہی نہیں ہے اس کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھیان ہی نہیں ہے کہ میں کس قسم کی فحاشی والی یا روڑیانی والی زندگی گزار رہا ہوں, بدنظری والی زندگی گزار رہا ہوں, بس وہ ایک ویلے کے اندر جو ہے وہ گناہ کرے چلا جا رہا ہے کرے چلا جا رہا ہے اور اس سے توبہ کی طرف جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دے رہا. تو اس کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیات ایسی بن جاتی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اس کو نجات کا ہی نظر آتی ہے, اپنے لیے اس کو ٹھکانا یہ دنیا ہی نظر آتی ہے اور موت اس کو مکروہ نظر آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو رزق کی تنگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک مستقل عذاب کے طور پر جیسے ایک تلوار لٹکنی شروع ہو جاتی ہے انسان کے اوپر, تلوار کے لٹکنے کی شکل میں جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے, جس کو کہ آج کی زبان کے اندر انگریزی زبان میں یا انگلو زبان میں انگلش پلس اردو والی زبان کے اندر اس کو ڈپریشن سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں مبتلا یہ بندہ, انگزائٹی میں مبتلا یہ بندہ, بہت ہی زیادہ پیسیمسٹک اس کی سوچ ہوئی بھی ہے کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ابتری کی طرف چلے جا رہے ہیں اور مارکیٹ کریش ہونے والی ہے اور اکانومی جو ہے وہ خراب ہونے والی ہے اور جابس جو ہے وہ کٹ ہونے والی ہیں اور سیلریز کٹ ہونے والی ہیں, اب کیا بنے گا, کیا ہوگا, کہاں سے کھاؤں گا, میں کہاں سے اپنے بچوں کو میں کھلاؤں گا, کہاں جاؤں گا, میرا ٹھکانا کیا ہوگا. تو یہ جو کیفیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا یہ کیفیات بھی دماغ تک تلک ایدیہم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, یہ ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اصرار کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے توبہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کے حالات جیسے بھی ہیں, چاہے یہ دجالی حالات پیدا ہو رہے ہوں, چاہے ابھی دجال کے آنے میں مزید 100 سال کا عرصہ باقی ہو, ہمیں کوئی حتمی طور پر تو نہیں پتا. ٹھیک ہے بھائی, علماء فرما رہے ہیں کہ جی بہت ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ اتنی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, لیکن ایگزیکٹ ایئر کا تو کسی کو نہیں پتا. کوئی کہہ رہا ہے 2023 میں ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں ہو جائے گا, کسی کو کیا پتا. یہ سب تخمینیں ہیں, یہ سب احتمالی درجے میں باتیں ہیں, حقیقت یہ کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے واقعی اسی سال ہو جائے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کلیم بھی کر دیا کہ ہاں جی ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے دجال صاحب سے یا ان کو میسیجز وغیرہ آ چکے ہیں, اور کچھ لوگوں نے دوسرے جو ہے وہ کے حساب سے 2023 متعین کر دی ہے, کچھ کچھ لوگوں کی نظریے جو ہے وہ 2030 متعین ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اگلے 10 سال میں ہونے والا ہے کہ اگلے 30 سال میں ہونے والا ہے, یہ ہماری زندگی میں ہونے والا ہے کہ ہماری اولاد کی زندگی میں ہونے والا ہے کہ ان کی اولاد کی زندگی میں ہونے والا ہے, یہ بات کسی کو نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ویریبل ہیں, یہ تو تبدیل ہونے والی چیزیں ہیں, ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن جو بات کنفرم ہے, پکی ٹھکی ہے, جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بہرحال ہر صورت میں دجال آئے یا نہ آئے, امام مہدی صاحب آئے یا نہ آئے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو یا نہ ہو, ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی, ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, اور اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے مانگنی ہے, پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو جو بھی دنیا کی کیفیات بنی ہوئی ہیں, ان کیفیات کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے والی نگاہ پیدا کرنی ہے. ہماری نگاہ کیوں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ رہی ہے, کیوں اسباب میں جا کر کے پھنس جا رہی ہے, کیوں ہم ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں اور توبہ کی باتوں کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان حالات سے بچنے کے لیے نا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی نہیں ہے کہ جی دجال صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اچھی سی جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیں, یا جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اپنے سرفائی میں اپنے بھولے پن کے اندر ایک تجویز پیش کری کہ جی سارے سسٹم جو ہے نا وہ تجارت سسٹم ہوئے کنٹرول میں, تو چلے ہم اپنے سسٹم بناتے ہیں, ہم اپنا پرانا مینجمنٹ سسٹم بنا لیتے ہیں, ہم اپنا یہ سسٹم بنا لیتے ہیں, وہ سسٹم بنا لیتے ہیں, تاکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہ رہے, جیسے کہ وہ ورلڈ گورنمنٹ اور ایوری تھنگ انڈر کنٹرول, ساری باتیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر آج کل. تو میں نے ان کو کہا کہ لگتا ہے آپ کے پاس بہت فالتو اٹھائیں گے, آپ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں, کچھ زیادہ کام دینے کی ضرورت ہے آپ. میں نے کہا آپ خود بھی بنا لیں, اگر واقعی دنیا میں کنٹرول جیسے کہ بظاہر نظر آ رہا ہے دجال صاحب کا انکل دجال کا ہو رہا ہے, تو کیا خیال ہے آپ جو چیز ڈیولپ کریں گے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی؟ کیا کریں گے آپ اس کے اوپر, کچھ پڑھ کے پھونک دیں گے اس کے اوپر, کیا کریں گے؟ آپ کوئی ایسی چیز دنیا کے اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے. اسی دنیا کی سورسز کو استعمال کر کے, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, اسی انٹرنیٹ کے نیٹورک کو استعمال کر کے کوئی ایسی چیز آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے جس کو کہ آپ چھپا کر کے رکھ سکیں. تو جو کام اصل میں کرنے کا ہے نا ہمارا, وہ یہ ٹیکنالوجیز اور سائنس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے تو ہم اس کو روک نہیں رہے, وہ نیت اپنی کرے بھائی میں امت مسلمہ کی بقا کے لیے کام کر رہا ہوں, کیونکہ وہ آلریڈی یہ کام کر رہا ہے, اس کو اس کے اوپر سیلری بھی مل رہی ہے, اس کو اس کے مشائخ نے فار ایگزامپل حکم بھی دیا ہوا ہوگا. تو اگر مشائخ نے حکم دیا ہوا کہ ہاں بھی آپ اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں, تو وہ اصل میں تو وہ حکم کی اطاعت کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ہر کام جو ہے وہ اس کے لیے ثواب کا سبب بن رہا ہے. لیکن وہ ایک بالکل ڈفرنٹ پیراڈائم, اور ہمارا جو پیراڈائم ہے جو کہ ہم اس قسم کا کام کر نہیں سکتے, ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے, تو ہمیں جو ہے نا پھر ان چیزوں کے اوپر اپنی انرجیز اور اپنے جو ہے وہ تھاٹس لگانے کی بجائے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہمارا جو رزق ہے, ہماری جو زندگی ہے, ہمارے جو رہنے کا ٹھکانا ہے نا, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہے. یہ دجال آ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس, ہمیں بیسکس کی طرف, ہمیں اصل کی طرف, اصول کی طرف جانے کی ضرورت ہے. دجالی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے
ہمیں اصول کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ہمیں نت نئی ایجادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. اور میں پہلی شہر سوچتا ہوں کہ جو لوگ آلریڈی اس کام میں لگے ہوئے میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جو کہ عام سی ایک جاب کرتے ہیں اور جن کا ایک گھرانہ جو ہے وہ ایک یعنی روز مرہ کے کام کاج ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے، بیسکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور بیسکس کیا ہے؟ بیسکس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر صحابہ کرام والی کیفیات پیدا کرنی، یہ ہے اصل چیز. لیکن نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، کافی دن پہلے پڑھی تھی جو ہماری یوتھ کلاس ہوتی ہے سورہ کاف کی جس میں تفسیر چل رہی تھی، تو اس وقت ساری نے تفسیر پڑھی تھی، اس کو ذہن میں آئی، یہ حدیث پڑھی تھی اس کو ذہن میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں فتنہ دجال سے بھی زیادہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن کی زیادہ فکر ہے، مجھے تمہارے لیے فتنہ دجال سے بھی بڑے فتنے ہیں جن کی تمہاری طرف سے زیادہ فکر ہے. دجال کا فتنہ جو ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس وقت موجود ہوا جب دجال ظاہر ہوگا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، جب دجال ظاہر ہوگا اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں اس کے لیے کافی ہوں گا، میں اس کے ساتھ اکیلے نمٹ ہوں گا. اور اگر میں نہیں ہوا اس وقت، اگر میں اس وقت نہیں ہوا تو کیا فرمایا؟ تم نمٹ لینا دجال سے، نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا. اب تھوڑی سی عقل اگر ہم اگر استعمال کر لیں تو کیا پتا لگتا ہے اللہ تعالی کس کی حفاظت فرمائے گا؟ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا، ایمان والوں کی. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دراصل اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دجال کا فتنہ دنیا میں آنے والے جتنے فتنے ہیں ان میں بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو ایمان والے ہیں نا، ان ایمان والوں کے لیے فتنہ بڑا فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف میں شامل کیا ہوا ہوگا. جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف میں شامل کیا ہوا ہوگا ان کے لیے اس دجال کے فتنے سے نمٹنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن ایسے تو کتنے ہوں گے دنیا کے اندر؟ بہت زیادہ نہیں ہوں گے. ان کے علاوہ باقی ساری دنیا جو ہوگی نا، یہ ان کے لیے فتنہ بنے گا، یہ ان کے لیے فتنہ بنے گا. کیسے لوگ؟ کافر. کافروں کے لیے یہ گمراہی میں مزید دھکیلے جانے کا فتنہ بنے گا، کا سبب بنے گا. اور جو دل مل قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، فکری ارتداد کا شکار مسلمان، فکری ارتداد کا شکار، یعنی جو کہ قرآن کی نئی نئی تفسیریں سوچتے ہیں، جو کہ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، جو کہ علماء کرام اور مشائخ عظام کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، جو کہ الحاد کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یا ملحدین سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملحدین سے ہمدردی رکھنے والے لوگ کہ بھئی اچھا خاصا تو با اخلاق انسان ہے، اچھا خاصا تو ہیومینٹی کی مدد کرنے والا انسان ہے، کیا ہو گیا اگر قادیانی ہے تو، مسئلہ کیا ہے تمہیں، تم مولویوں کو اس کے ساتھ، اتنا تو نیکی کا کام کر رہا ہے، اتنا تو انسانوں کی مدد کر رہا ہے، کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی بے حیائی کے ساتھ بات کر لیتا ہے تو، مرد اور عورت جو ہے وہ باہوں میں باہیں ڈال کر کے انسانیت کی خدمت ہی کر رہے ہیں نا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ یہ کہلاتا ہے فکری ارتداد، یہ کہلاتا ہے ملحدین کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنے والا. تو دجال کا فتنہ جو ہے نا، ان لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا، یعنی ان کی زندگی جو ہے نا، یہ عذاب الہی کی طرف چلی جائے گی دجال کے آنے کے بعد. اور جو ایمان والے ہوں گے یعنی جنہوں نے اپنے ایمان پہ پہلے سے محنت کر کے رکھی ہوئی ہوگی, دجال صاحب تو آخر میں نظر آئیں گے, وہ تو تھوڑی شروع سے جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ آ کر کے انہوں نے انجام دینے, وہ تو ان کے فور ممبرس نے انجام دینے, ان کے پہلے آنے والوں نے انجام دینے, ان کے ساتھیوں نے انجام دینے, انہوں نے آخر میں آنا ہے خالی. تو ایمان والوں نے اس کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے رکھی بھی ہوگی, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ان کا تو معاملہ اتنا آسان ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, اللہ کا ذکر کریں گے ان کا معاملہ مکمل, اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کی بنیاد پہ رزق عطا فرما دیں گے, ذکر کی بنیاد پہ ان کی حفاظت فرما دیں گے. تو ان لوگوں کو نہیں تکلیف ہوگی, اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے, کیونکہ دجال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جتنے شیاطین ہیں نا, جن شیاطین, یہ سارے کے سارے دجال کے تابع ہو جائیں گے, یہ سارے شیاطین دجال کے تابع ہوں گے, یعنی وہ ان کا بھی لیڈر ہوگا, صرف کافروں کا مسلمان, صرف کافر انسانوں کا لیڈر نہیں ہوگا, صرف ملحدین اور منافقین انسانوں کا لیڈر نہیں ہوگا, بلکہ یہ جنوں کا بھی لیڈر ہوگا. اس کا جو آرڈر ہے یہ جنوں کے اوپر بھی چلے گا. تو اب کون بجائے گا بھائی جنوں سے؟ کوئی آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایسے جو ہے مسلز ہیں, مسل پاور ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسی تلوار ہے آپ کے پاس جو کہ جنوں کے خلاف چل سکے؟ کوئی ایسا بم ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسا میزائل بنایا ہے؟ کوئی ایسا ایٹم بم بنایا ہے جو کہ جنوں کو بھی چلا سکے؟ آپ بنا ہی نہیں سکتے, وہ تو مخلوق ہی دوسری ہے, غیر مری مخلوق جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, جس کو کہ آپ کی گوڑی آپ اس کے اوپر اثر ہی نہیں کر سکتی, تو کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو دجال کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو سنو نا تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا کہ میں جا کر کے اس سے مقابلہ کرتا ہوں, اس سے دور بھاگنا. اچھا, اس کے اوپر ہم جو اللہ کے ولی ہیں اور سارے اعلیٰ ترین درجے کے ولی ہیں, تو ہمیں وہ والی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا ایک آدمی دجال کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ جی تو یہ دجال ہے, پھر وہ اس کو آدھے میں کاٹ دے گا اور پھر کہے گا کہ بھائی وہ ساری سبھی سبھی کو بتایا چل والی حدیث. تو چونکہ ہم سب اپنے آپ کو اس درجے کا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, تو پھر ہم بھی تیار ہیں دجال سے ذرا فائٹنگ کرنے کے لیے, کہتے ہیں نا سر کٹانے کے لیے تیار ہے, سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے دجال صاحب سے. تو بھائی اپنے آپ کو ان کے اوپر تیار نہیں کر سکتے, بلکہ کتابوں میں تو آتا ہے کہ وہ جو ہوں گے نا وہ تو خضر علیہ السلام ہوں گے, اور حضر علیہ السلام کو ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. تو بھائی آپ اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ تو اللہ کا نبی جب ان کے پاس جائے گا نا تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تعریف ہوگی. یا اگر نبی کوئی نہیں ہوا, اگر حضر علیہ السلام نہیں ہوئے, تو وہ اس درجے کے مقام پر فائز ہوں گے کہ جس کے اندر ایک انسان جو ہے نا وہ حال ایسا اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنے حال کے اندر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کو کہ منع بھی کیا گیا ہو کرنے سے, لیکن اس کا مقام ہوتا ہی ہے, وہ اس کے مقام کا تقاضا ہوتا ہے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو عوام الناس میں شامل کرنا ہے, اور ہمیں تو ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ہیں, یعنی دور بھاگنا, اپنے ایمان پر محنت کرنا, ایمان والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں, ہم قرآن کے ساتھ جڑیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے. سورہ فتح پڑھیں, اس کی تفسیر کو سمجھیں, سورہ محمد کی تفسیر کو سمجھیں, سورہ حجرات کی تفسیر کو سمجھیں, سورہ نور کی تفسیر کو سمجھیں, کتنے سارے واقعات کے اوپر جو صحابہ اکرام کی زندگی میں پیش آ رہے تھے, مدینہ منورہ کے اندر پیش آ رہے تھے, ان کے اوپر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. تو ان کے تحت صحابہ اکرام کی اصل حقیقت ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو صحابہ اکرام جیسا بنا سکیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی جیسا نہیں بنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں جن کو کہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر, وہ سنتیں بھی تو صحابہ بھی واسطے سر تک پہنچی ہیں. تو جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے. تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم نے تو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بھی صحابہ کے ہی واسطے سے عمل کرنا ہے نا. اور جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں ان کے اوپر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. تو یعنی نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے بھی ایک سب سیٹ ہے, ایک سب سیٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ سب سیٹ کیا ہے؟ یہ وہ سنتیں ہیں جو کہ صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے, جو کہ نبی علیہ السلام کا مخصوص نہیں تھی. مثال کے طور پر 11 شادیاں, صحابہ میں سے کسی نے 11 شادیاں کری؟ 4 سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں تھی. تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو چلے جی مزہ آ گیا ہمارے. نہیں, جو صحابہ نے کیا ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو جب ہم یہ صحابہ کی سنتوں میں عمل کریں گے نا, اور اس کے اندر بڑی تفصیل ہے, ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, ابھی اتنا وقت نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ایمان نصیب ہوگا, اس کے نتیجے میں ہمیں وہ روحانی کیفیات نصیب ہوں گی کہ جو روحانی کیفیات دجال سے حفاظت کے لیے مطلوب ہوں گی, جو اس کے جنوں کے لشکر سے حفاظت کے لیے مطلوب ہوں گی. یہ کیفیات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے جیسا کہ صحابہ کرام کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کی شان کے بارے میں کیا زبردست الفاظ استعمال فرمائے کہ انہوں نے جو زندگی اختیار کری تھی نا, جو ان کا ریلیشن شپ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لبیک کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا مخلصانہ تعلق ہوتا تھا, جو سچائی والا تعلق ہوتا تھا, جو ان کی نیتوں کا اخلاص ہوتا تھا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا. اس فعل حَبَّبَ, محبوب بنایا, اس کا فاعل کون ہے؟ صحابہ نے محبوب بنایا اپنے لیے ایمان کو؟ نہیں, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. اور فرماتے ہیں وزینہ فی قلوبکم, اور اس ایمان کو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, بہت ہی اٹریکٹو بنا دیا تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو. اور ساتھ ساتھ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور کفر کو اور فسق کو اور ہر قسم کے گناہوں کو تمہارے دلوں کے اندر مکروہ بنا دیا, تمہارے دلوں کے اندر ان کے لیے نفرت پیدا کر دی. کس نے کری؟ نہ صحابہ نے خود کری, نہ اللہ کے نبی نے کری, بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عمر یہ انعام فرمایا. اولئک هم الراشدون, اور اس انعام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے نا, یہی ہدایت والے لوگ ہیں, یہی راشدون ہیں. فضل من اللہ ونعمہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہوا, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ان کے اوپر. تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اور ان کے اعمال کو کاپی کرنا شروع ہو جائے. کیسے کیسے انہوں نے کیا تھا, کیا کیا ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے تھے, کیا کیا ان کی فکریں ہوتی تھیں, کیا کیا ان کی سوچ ہوتی تھی, اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں, تو پھر ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے وہ کیفیات بھی مل جائیں گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ ایمان بھی مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی. تو ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کیا کیا فرائض ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. ایمان پر محنت کرنے کا مطلب ایمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اس کو محبوب ہمارے دلوں کے اندر بنائیں گے, اور کفر اور کافری کو ہمارے دلوں میں مقبوض بنائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ہمیں فرائض کو ڈھونڈنا ہے کہ فرائض پر کیسے ہمیں عمل کرنا ہے, اور ہم نے گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں, کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں, کس کس لیول کے اوپر گناہ کر رہے ہیں, اور ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے, ان سے جان چھڑانی ہے, بچنا ہے. اور اگر ہم نہیں بھی بچ پا رہے ہیں تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ایسا ہمارا اخلاص کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ہم گناہوں کو نہیں بھی چھوڑ پا رہے ہیں نا, پھر بھی ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ ایسے معافی مانگی ہے, ایسے اپنے اللہ سے توبہ کری ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کرنے کے باوجود مجھے معاف فرمائیں گے, اس گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا رب مجھے معاف کرے گا. ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, ایسا اخلاص کا تعلق ہونا چاہیے. بے شک ہم بہت کمزور ہیں, ہم صحابہ کے درجے کا ایمان حاصل نہیں کر سکتے, ہم اس طریقے سے گناہوں سے پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے جیسا کہ صحابہ نے گزاری تھی, لیکن کم از کم ہم تمنا تو رکھ سکتے ہیں نا, کم از کم ہم اپنے گناہوں کا اقرار تو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر نادم شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں نا. اس میں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, کوئی 21ویں صدی میں رہنا, کوئی دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو جانا, کوئی بھی چیز اس سے معنی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اس کے لیے. تو کفر اور کافری کے ساتھ نفرت, تو جو بھی کوئی ایسے معاملات ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں تو اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کہیں کسی کفر والی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ تو نہیں لے کر کے چل رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے کے آیا جو ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیا کیا نظر عطا فرمائی ہوتی ہے, کیا ان کی نگاہ ہوتی ہے, کس نظر سے وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے, کم از کم 15-16 سال پہلے کی, ہمارے حضرت عید الفطار حضرت نشبندی گاؤں بدلاس ہوں شکاگو شہر میں ہم رہتے تھے, تو ہمارے گھر تشریف تھا, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی بہت سارے احباب تھے, یہ آجش بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک دم سے حضرت کا چہرہ متغیر ہوا اور جیسے غصے کے آثار آتے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. حضرت فرماتے ہیں وہ جو تکیہ غلاف رکھا ہوا ہے کہاں سے آیا, بڑا سا ایک جو بڑے بڑے کشن جو تھے نا لارج سائز کے ہوتا ہے کشن, تو اس طرح کا دو تین کشن رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایک تکیہ غلاف بنا ہوا, بہت ہی ایمبرائڈرڈ, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نگینے بھی لگے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوتے ہیں, پاکستان میں خاص بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تکیہ کا جو کور ہے نا یہ کہاں سے آیا. تو میں نے کہا حضرت میری یہ خالہ ہوتی ہے کراچی میں, انہوں نے تو ختم بھیجا ہے. تو اس بات کو سن کر کے حضرت تھوڑا سا مطمئن ہوئے کہ ہاں بھائی پاکستان سے آئے تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی, یہاں پہ تو دوسرا مسئلہ نہ ہو گیا امریکہ میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹائیں, اس کو ہٹائیں بس. تو پھر جب میں نے دیکھا نا اس کو, تو وہ تکیہ غلاف جو تھا وہ تھا تو بہت ہی اچھا نظر آنے والا, لیکن اس کے مڈل کے اندر نا ڈیزائن بنانے والے نے ایک کراس بنایا ہوا تھا. کراس جو ہوتا ہے نا پلس کا سائن, زیادہ اونچا لمبا چوڑا نہیں بلکہ بالکل چاروں طرف سے سیمیٹریکل, اس قسم کا ایک کراس جو ہے وہ اس کے بالکل درمیان میں بنا ہوا تھا. اب ہمارے تو وہ مکمان میں کبھی نہیں آیا تھا کہ بھئی یہ کراس بنا ہوا ہے یہاں پر, اور یقیناً خالہ نے جب خریدا ہوگا تو ان کے بھی گھر میں گمان میں نہیں ہوگا کہ کراس کہاں سے اس کے اندر بنا ہوا. انہوں نے دیکھا اچھا لگا, اٹھا کر کے بھیج دیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ لوگ کس کس چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. کفر کے ایک سائن جو کہ صلیب کفر کی نشانی ہے, عیسائیت کی نشانی ہے, تکیہ غلاف کے اوپر بھی اس کو برداشت نہیں کیا اور مجھے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ, اس کو نکالو اپنے گھر سے. ہم نے حکم کی تعمیل کری, ان کو اٹھا کر کے پھر دس دن میں پھینکا, کسی اور کو بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ دو چیز حرام ہوتی ہے, جو چیز آتے ہیں یہ پسند نہیں کری, دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں, اٹھا کر کے اس کو پھینکا. تو ایسے نا ہمیں اپنی زندگی میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے سمبلز, کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی کتابیں, کوئی ایسی کہانیاں, مثال کے طور پر ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, اب اسکولوں کے اندر ان کے پڑھنے کے لیے جو ریڈرز کیا کتابیں ہوتی ہیں, ایک سے انگریزی کی کتابیں, اب ان انگریزی کی کتابوں کے اندر ساری کی ساری اسٹوریز ہیں وہ کسی دوسرے کلچر کی, کوئی امریکن کلچر کی, کوئی یورپین کلچر کی, اور کچھ نہیں تو وہ انڈین امریکن کلچر کی, ریڈ انڈین جو ہوتے ہیں ان کے کلچر کی, اس کے اندر ان کے خداؤں کا ذکر ہے, ان کی عبادات کا ذکر ہے, کس کا ذکر ہے. اب دو چیزیں جو ہے وہ ہمارے بچے اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کے لیے اگر آپ کو ریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ ریڈنگ کریں. شوقیہ ان کتابوں کو ریڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوقیہ کفر کی داستانیں پڑھنے کا کہاں سے مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ کفر کی داستانیں پڑھنے کی ایک مسلمان بچے کے لیے کہاں سے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ ذرا پڑھوائے نا ابھی تک اسکول کے اندر صحابہ کرام کی کہانیاں, اولیاء کرام کی کہانیاں. وہ کہیں گے کہ ہمارے دماغ خراب ہو گیا کہ ہمیں مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں, ان کے جو جو امام ہیں, ان کی کہانیوں کو اپنے اسکول کے نصاب کے اندر داخل کریں, کیا ہو گیا ہمیں؟ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ نصاب کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں اور ہمارے بچے شوق سے ان کو پڑھتے ہیں اور ماں باپ کو فکر ہاں کہ بچے کی انگریزی اچھی ہو رہی ہے. تو کفر کی ہر چیز سے نفرت, یہ حملے کرنا ہے, اس طریقے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور کفر کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ محبت والا ہوگا, سافٹ کارنر والا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا؟ حالانکہ ہم نے اس کے دشمنوں کی سنتوں کو اپنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, ہمارا کوئی دلی تعلق ہی نہیں ہے دین ایمان کے ساتھ, نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ اور کفر کافری کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کوئی نفرت ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے دجال سے, جبکہ سارے کے سارے شیاطین اس کی بٹالین کے اندر شامل ہوں گے. تو خصوصی طور پر جو ہے وہ فرشتوں کو ہمارے اوپر نازل فرمائیں گے اور ہماری جو ہے وہ دجال کی فکر سے حفاظت ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, جو نبی علیہ السلام نے کرنے کے لیے کام کہے ہیں نا, پھر کاموں کو کرنا پڑے گا اور صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں, اللہ تعالیٰ اس وبا کے آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہے تھے, اس جملے کو یاد رکھیں, اس وبا کے آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے تھے. جہاں جہاں بھی ہم پہنچے تھے, جہاں پہ ہمیں رزق مل رہا تھا وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے پہنچایا تھا. اور اگر اس وبا کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کے اندر اکنامک ڈپریشن آ گیا, ساری کی ساری مارکیٹس کو خاصا کریش ہو گئی نا, اس کے بعد بھی وہی ایک پروردگار ہمیں رزق دے گا. نہ اس سے پہلے کوئی مختلف سورس کا ہمارے رزق کا, نہ اس کے بعد کوئی مختلف سورس بنے گا ہمارے رزق کا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے, صحابہ کرام کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے نا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تھیوری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہمارے لیے, یہ کیفیات بن کے ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا سکیں گے. اور مشکل حالات کے اندر تھیوری کام نہیں آتی, دل کی کیفیت کام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دل کی کیفیات عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربی العالمین, اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الغفار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے کریم کا مندروں کا گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے آنکھوں کے پردے کو روشن کرنا ہمارے گناہوں کو پاک کرنا ہمارے دلوں کو صاف کرنا اے اللہ چاہوں چاہ صرف بھر کے قتل کرنے نہیں کرنا اے اللہ نشے شیطان کے مکوں پر ہماری حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے اپنے شر سے ہماری حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہماری بیویوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے پڑوسوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت کرنا کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا اے اللہ اس پوری دنیا کی ہمارے شر سے حفاظت کرنا اے اللہ ہر قسم کے شروع سے ہماری حفاظت کرنا اے اللہ شیطان کے مکر فریب سے حفاظت کرنا اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت کرنا فتنہ مال سے جمال سے حفاظت کرنا اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے حفاظت کرنا اے اللہ عافیت والا معاملہ کرنا اپنے درگزر والا معاملہ کرنا اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی بندے ہیں اے اللہ اپنی بندگی کے لیے قبول کرنا اے اللہ اپنی بندگی کے لیے قبول کرنا اے اللہ یہ دنیا کی زندگی چاہ جن کی مانگ کر لائے ہیں اے اللہ جو آپ جو میں کٹ گئے تو انتظار میں اے اللہ تیری بندگی کب کریں گے اے اللہ تیری عبادت اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ کب کریں گے اے اللہ تجھے راضی کب کریں گے اے اللہ اپنے گناہوں کا پیچھا کب چھوڑیں گے اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھوڑ نہیں پا رہے اے اللہ آپ سے کاپ کی جو پیچھا چھڑوا دینا بہت آسان ہے اے اللہ کسی طرح سے بھی ہمارے گناہوں سے ہمیں چھڑوا دیجئے اے اللہ گناہوں سے ہمیں نکال دیجئے اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ اس دلدل سے ہمیں نکال دیجئے اے اللہ ہمیں تو ہمارے گناہوں کا شعور بھی نہیں کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اتراتے بھی ہیں اے اللہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اے اللہ ہمارا معاملہ بہت حد سے گزر چکا ہے اے اللہ ہمارا معاملہ حدود کو پار کر چکا ہے اے اللہ یقیناً ہم سب کسی میں مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ تلحانی میں مبتلا ہو چکے ہیں اے اللہ اگر ہمیں کہا کر کے ہم شیطان بن چکے ہیں تو اے اللہ شاید یہی غلط نہ ہوگا اے اللہ ہمارے شر شر سے ہماری حفاظت کروا دیجیے اے اللہ گناہوں کے وبال سے ہماری حفاظت کروا دیجیے اے اللہ گناہوں کو پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ دید قصور عطا فرما دیجیے اے اللہ گناہوں کو ندامت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری انانیت کو عافیت کے ساتھ ختم کروا دیجیے اے اللہ ہماری ضدوں کو عافیت کے ساتھ ختم کروا دیجیے اے اللہ ہماری ضد کو ہماری انانیت کو اے اللہ ایسے مت توڑ کے ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھے اے اللہ آپ کے ساتھ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر معاف فرما دیجئے اے اللہ تکبر سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ خود پسندی سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ جھوٹ سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ غصے سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے نیک سارے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ تعظیم میں شامل فرما لیجئے
اے اللہ متطاہرین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں کی صف میں ہمیں بھی کھڑا کروا دیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونے سے ہمیں بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے آل اولاد کو بچا دیجئے، آنے والے نسلوں کو بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے خاندانوں کو بچا دیجئے، دوست اور باپ کو بچا دیجئے، اے اللہ خدمت جہاں یقیناً اے اللہ قریب کھڑا ہے، اے اللہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہ ہوا، اے اللہ ہماری نسبت مضبوط نہ ہوئی، اے اللہ ہمارے بشائر ہمیں بات بات سمجھا رہے ہیں کہ بچار کے کتنے سے ہم نہیں بچ سکیں گے، اے اللہ ہماری اس کچی نسبت کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی شرط چھڑوا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نفوست سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے اوپر کامل یقین عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اوپر توکل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جو اس دنیا کے اندر اپنے دین کا کام کرنے والے رکھ چھوڑے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں مشائخ کے ساتھ بہترین مضبوط ترین تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ آفیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس نہ تو علم ہے، اے اللہ نہ ہمارے پاس کوئی فکر ہے، اے اللہ نہ ہمارے پاس کوئی عقل ہے، اے اللہ نہ ہمارے پاس کوئی اور اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے، اے اللہ ہمارے پاس صرف ایک آپ کا در ہے، اے اللہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اے اللہ لیکن اس کے باوجود اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے سے قاصر ہیں، اے اللہ ہمارے خواہشات ہمیں جکڑا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے خواہشات ہمیں چھپنے نہیں دے رہی، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کرنے دے رہی، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ سپردگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کے بن جائے اور جہنم کی سزا بن جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے، اے اللہ کسی اور کے بننے سے پہلے اے اللہ اپنا بنا دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اے اللہ اولاد کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ کسی ایک کو بھی جہنم کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ کسی ایک کو بھی کفر انعام کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ کسی ایک کو بھی جزائی قوتوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں صحیح معلوم ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ صحابہ کرام جیسا بنا دیجئے، اے اللہ ان کے جیسے دن کے اندر ہمارے ایمان کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان ہمارے دلوں میں بھی مزین فرما دیجئے، اور اے اللہ کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ٹھیک مکروہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی کفر و کافری سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی کفر و کافری سے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بچا دیجئے، اے اللہ جو بھی کفر کی سنتیں ہیں اے اللہ ان سنتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ کے محبوب صحابہ کرام کی سنتیں ہیں اے اللہ ان تمام سنتوں کو اپنے گھرانوں میں مزین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ظاہر پر اپنے باطن کے اندر مزین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح آپ نے صحابہ کے ساتھ رضا کا وعدہ فرمایا تھا اے اللہ ہمارے ساتھ یہ بھی رضا کا وعدہ فرما دیجئے، اے اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، اے اللہ بے شک آپ کا قرآن جب نازل نہیں ہوگا جس کے اندر آپ نے صحابہ کے ساتھ رضا کا اعلان فرما دیا، لیکن اے اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ دنیا کے رزق کے تو آپ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں اس وعدے کی اوپر کامل یقین بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی پریشانیوں میں اے اللہ زندگی کے ضائع ہو جانے سے ہماری زندگیوں کو بچا دیجئے، اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کے کاموں کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیک اعمال کی چاہے وہ جس شکل کی بھی ہو عبادت کی شکل کے ہو یا اے اللہ مشکل میں پڑے انسانوں کی خدمت کی شکل کے ہوں اے اللہ ان کے لیے اے اللہ ان کے لیے توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا والوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے سروں کو دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو دنیا والوں کے سامنے اٹھنے سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اے اللہ آپ کو اے اللہ بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اے اللہ آپ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اے اللہ کوئی دنیا کے اندر چلنے والا ایسا نہیں جس کو کہ آپ رزق نہ دیتے ہو، تو اے اللہ اپنے حبیب کی امتی کو آپ رزق کیوں نہیں دے سکتے، اے اللہ اس کی ضروریات جو کہ
بہت ہی چھوٹی سب سے چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، سب سے کمتر ضروریات ہوتی ہیں. اے اللہ ہم ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے کیسے نہیں پورا فرما سکتے، اے اللہ یقیناً آپ پورا فرما سکتے ہیں. اے اللہ بس آپ کے وعدوں کے اوپر ہمیں اطمینان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کے لیے اے اللہ آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ اپنے در سے اے اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اے اللہ اپنے در سے کبھی بھی مایوس نہ کروائیے. اے اللہ اپنے در کے بھکاریوں میں ہمارے نام کو شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں عذاب دے کر کے، اے اللہ ہمیں گمراہی کا شکار کر کے، اے اللہ آپ کے حبیب کے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، اے اللہ آپ کے حبیب کے دل کو راحت نہیں ملے گی. اے اللہ ہمیں آپ کے حبیب کے یہ تکلیف کا باعث بنانے کی بجائے اے اللہ ان کے لیے راحت کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے رجوع کرتے ہیں. اے اللہ جیسے بھی گناہ جس شکل کے بھی ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ جن کو نہیں سمجھتے اے اللہ ان سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ جن کو کر کے بھول چکے ہیں اے اللہ ان سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اس توبہ کے اوپر آپ استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ ہمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ معافی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو اور اے اللہ سب سے بڑھ کر ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ کر کے ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ساتھ اپنی خشیت بھی عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق بھی عطا فرما. اے اللہ مانگنے کے لیے اے اللہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا جب لگوں، اے اللہ آپ نے تو حکم فرمایا کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اے اللہ اس کے اوپر عمل کی بھی آپ نے توفیق عطا فرما دی. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما دیجیے. اے اللہ یقیناً آپ کے اوپر کوئی بات واجب نہیں ہے، اے اللہ کوئی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم نے تو صرف آپ کا ارادہ آپ کی اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے، اے اللہ آپ ہی کی یاد دلانے کے اوپر اے اللہ اس وعدے کو دہرا رہے ہیں. اے اللہ اس وعدے کے مطابق اے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اٹھنے کو اٹھتے ہوئے ہاتھوں ہاتھوں کو اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دیجیے. اے اللہ یقیناً اگر آپ نے لوٹا بھی دیا تو یقیناً وہ ہمارے ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہوگا. اے اللہ آپ کو یقیناً حق پہنچتا ہے. اے اللہ ہمارے ہمیں تو کسی چیز کا حق نہیں پہنچتا. اے اللہ ہم تو آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم تو آپ سے صرف درخواست کرتے ہیں. اے اللہ آپ صرف سزا کرتے ہیں. اے اللہ صرف آپ سے اے اللہ اے اللہ بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس بھیک عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی کسی مالدار کے سامنے اگر آپ فقیر پہنچ جائے تو وہ اس کو لوٹاتا نہیں، کچھ نہ کچھ دے کر کے یہ لوٹاتا ہے. اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور اے اللہ ہم تو دنیا کے اپار فقیر سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اے اللہ ہم تو صحیح معنوں میں فقیر ہیں. اے اللہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ نہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے پلے، اے اللہ نہ دین کی کوئی چیز ہمارے پلے. اے اللہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہے. اے اللہ بالکل ہی اے اللہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہے. اے اللہ صرف صرف آپ کی رحمت سے ایک آسرا بنا ہے. اے اللہ آپ کی رحمت ہے. اے اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم کے خزانوں سے اے اللہ کبھی بھی مایوس نہ فرما دیجیے. اے اللہ شیطان کو ہمارے اور آپ کے درمیان آنے کی کبھی بھی اجازت نہ دیجیے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے رکھیے. اے اللہ آپ کی نعمتوں کے اندر ہی پلے ہوئے ہیں. اے اللہ ہر کام آپ کی نعمتوں کی وجہ سے کیا ہے. اے اللہ اپنی محنتوں کو ہم سے کبھی بھی دور نہ فرمائیے. اے اللہ زبان نعمت کے عذاب سے بچا دیجیے. اے اللہ نعمتوں کے سلجھانے سے بچا دیجیے. اے اللہ اولاد کے غموں سے بچا دیجیے. اے اللہ ہر قسم کے غموں سے اے اللہ ہمیں بتا دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی زندگی کو آپ کی بندگی کے لیے لگائیں گے. اے اللہ ہم سے جتنا بن بن سکا ہے اللہ ہم کریں گے. اے اللہ اس وعدے کے اوپر ہمیں بھی ہمیں استقامت کی آپ ہی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے اوپر پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما دیجیے. قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کی پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو بھی صلاحیتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان تمام صلاحیتوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما لیجیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو استعمال فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو استعمال فرما لیجیے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی رد نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے سے مضبوط ترین حسنت اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب لکھے اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی ظاہری بیماریوں کا شکار ہیں اے اللہ یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ جو بھی جس کا شکار ہے کسی اور شکل کی بیماری کا شکار ہے اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس وبا سے اور تمام وباؤں سے اے اللہ ہم سب کی ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو ہمارے والدین مشائخ عزیز اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و ہمارے دوست رشتے دار موت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے درد کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در کے ساتھ جوڑ کے رکھ فرما. اے اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما, دنیا والوں کے حوالے نہ فرما, حالات کے حوالے نہ فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے تمام معاملات کو اے اللہ جو بھی آپ کی مرضی ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر ان معاملات کو طے فرما دینا. اے اللہ ہمارے مرنے سے پہلے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. اے اللہ گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا. اے اللہ جو کچھ آج کہا گیا سنا گیا اے اللہ جو بھی اس میں غلطی تھی ہماری اپنی طرف سے تھی. اے اللہ جو بھی اس کے اندر خیر تھی وہ آپ کی طرف سے تھی. اے اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت بنانے کی بجائے اے اللہ ہم سب کے حق میں حجت بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.